بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صرف دعا مانگنے کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. بعض لوگوں کے بقول حضور کی دعا معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. دعا کے الفاظ، دعا کے مضامین، دعاؤں کا سوز و گداز، دعاؤں میں جذبات کی آمیزش، یہ ساری چیزیں ان کو اپنی بات کہنے کے لیے، اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے، اپنا سوال کرنے کے لیے بہترین زبان اور بہترین الفاظ اور بہترین انداز اور بہترین اسلوب اور ایسا انداز اور اسلوب جو دل میں اتر جائے اور دل سے نکلے. تو دعائیں تو بے شمار ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں. ان میں سے بعض ایسی ہیں جو بڑی جامع ہیں اور ہم چند ہفتے انہی میں سے چند دعاؤں کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ دعا سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور الفاظ سے اس کے ذرا زیادہ ہیں لیکن مضامین بھی اس کے اندر بہت سارے جمع ہو گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے: رب اعنی ولا تعن علی، میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر. وانصرنی ولا تنصر علی، اور مجھے کامیابی عطا فرما اور میرے خلاف کسی کو کامیابی عطا نہ فرما. وامکر لی ولا تمکر علی، اور میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف کوئی تدبیر نہ کر. ویسر ہدایا، اور مجھے صحیح راستے پر چلنا آسان کر دے. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ واہدنی ویسر الہدا لی، اور مجھے صحیح راستے پہ چلا دے اور صحیح راستے پہ چلنے کو میرے لیے آسان کر دے. مختلف کتابوں میں دعاؤں کے اندر الفاظ کے تھوڑے بہت فرق ملتے ہیں. ونصرنی علی من بغا علی، اور جو میرے خلاف زیادتی کرے اس کے مقابلے میں میری مدد کر. رب اجعلنی لک شاکرن، اے میرے رب مجھے اپنے لیے شکر کرنے والا بنا دے. لک ذاکرن، اپنا لیے یاد کرنے والا بنا دے. لک راہبن، اپنے سے ڈرنے والا بنا دے. لک متوان، اور اپنا کہنا ماننے والا بنا دے. الیک منیبن، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. ایک دوسری حدیث میں اس کے جو الفاظ ہیں، یہ میں ترمذی کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کہ امام نووی نے اپنی کتاب الاذکار میں نقل کی ہے. دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہم اجعلنی لک ذکارا، ذاکر کے معنی ہیں ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا، اور ذکار کے معنی ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا. یہ عربی زبان کے صیغے کا فرق ہے. غافر کے معنی ہیں بخشنے والا، اور غفار کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت سی چیزوں کو، گناہوں کو بخشنے والا. جابر کے معنی ہیں جبر کرنے والا، اور جبار کے معنی ہیں کہ جو بہت زیادہ ظلم و جبر کرنے والا ہو. اس طرح ذاکر کے معنی ذکر کرنے والا، اور ذکار کے معنی بہت زیادہ ذکر کرنے والا، وہ شکار کے معنی ہوں گے بہت زیادہ شکر کرنے والا. تو ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ رب اجعلنی لک ذکارا, تو مجھے اپنے کو بہت یاد کرنے والا بنا دے. بجعلنی لک شکارا, اور مجھے اپنا بہت شکر ادا کرنے والا بنا دے. بجعلنی لک رہابا, اور مجھے اپنے سے بہت ڈرنے والا بنا دے. بجعلنی لک متوان, اور مجھے اپنی مرضی پورے کرنے والا, اپنا کہنا ماننے والا بنا دے. وجعلنی الیک مخبتا, اور مجھے اپنی طرف میرے دل کو جھکا ہوا بنا دے. لک اواہم منیبا, اس میں تو صرف منیبا کا لفظ ہے, دوسری روایت میں اواہم منیبا کا لفظ ہے. اوا کے معنی بہت ہائے ہائے کرنے والا اور بہت آہ آہ کرنے والا. اب بہت ہائے ہائے کر کے اپنے در پہ لوٹنے والا بنا دے. پھر فرمایا تقبل توبتی, میری توبہ قبول فرما, جب میں لوٹ کے ہائے ہائے کر کے تیری طرف لاؤں تو میری توبہ قبول فرما. وقصل حوبتی, اور میرے گناہ دھو دے. واجب دعوتی, اور میری دعا کو قبول فرما لے, میری پکار کا جواب دے. وثبت حجتی, اور میری حجت کو مضبوط کر دے, دلیل کو مضبوط کر دے. وحد قلبی, اور میرے دل کو صحیح راہ پہ لگا دے. وسدد لسانی, اور میری زبان کو سیدھا اور راست کر دے. وصل السخیمت صدری, اور میرے دل کا جو میل کچیل گندگی ہے اس کو نکال دے اور دور کر دے. یہ ہے دعا پوری کی پوری, اور اس کے تین حصے ہیں دعا کے. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی گئی, دوسرے حصے میں جو دل کی خواہش ہے جیسا بننا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اور تیسرے حصے میں اس سے گناہوں کو معاف کرنے کی, زندگی سے, اعمال سے, سینے سے, دل سے گناہوں کے داغ اور گندگیاں اور میل کچیل, اس کو صاف کرنے کے عمل بھی صحیح ہو اور زبان بھی صحیح ہو اور دل بھی صحیح ہو. تین ہی چیزیں ہیں نا ہمارے پاس. ایک دل ہے جہاں خواہشات, جذبات, لالچ, خوف, محبت یہ سب بستے ہیں, اور دل اگر صحیح راہ پہ لگ جائے تو جیسا آپ ایک حدیث میں سن چکے ہیں کہ پھر پوری زندگی صحیح راہ پہ لگ جاتی ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ. دل اگر اصلاح پذیر ہو جائے, اس میں اصلاح ہو جائے تو پوری زندگی میں اصلاح ہو جاتی ہے, اور دل ہی اگر بگڑ جائے تو پھر اس کے بعد پوری زندگی بگڑ جاتی ہے. تو اس لیے آخری حصے میں توبہ کی قبولیت اور دل, زبان, عمل سب کو صحیح راستے پر رکھنے کا کی دعا فرمائی گئی. دعا میں کیونکہ جیسا آپ جانتے بھی ہیں اور میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ دعا تو اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل بے بس اور بے کس اور محتاج اور فقیر اور سب اسی پر اپنا انحصار کرنے والا بننا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو, دین کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ ہو, سب معاملات میں آدمی یہ سمجھے کہ بالکل اس کا محتاج ہے, بالکل اس کے آگے بے بس ہے. اور جس طرح کسی کے ہاتھ میں موم کی طرح ہوتا ہے, جدھر چاہے موڑ دے, جیسا چاہے بنا دے, ویسے ہی سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے, اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, لا حول ولا قوت, کوئی کوشش اس کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے, کوئی قوت اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. جو کچھ کرنے والے دکھائی دیتے ہیں وہ تو یہ ظاہری اللہ کی مشیت ہے کہ ان کو کچھ کرنے کی توفیق دے رکھی ہے, ورنہ کسی بس میں کچھ کرنا نہیں ہے. اور جن کے پاس قوت معلوم ہوتی ہے کہ ہاتھ بھی چلا سکتے ہیں, پاؤں بھی چلا سکتے ہیں, زبان بھی چلا سکتے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے یہ ہمارا یہ کام کرا دیں گے اور وہ کام کرا دیں گے, ان کے پاس بھی کوئی قوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا جب انہوں نے ایک جہاد میں مٹھی بھر پھینکی کنکروں کی اور دشمن اس سے شکست کھا گئے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, آپ نے نہیں پھینکا تھا یہ جو کچھ پھینکا, ولکن اللہ رما, بلکہ اللہ نے پھینکا. اسی کا ہاتھ جو ہے وہ ہر چیز کے پیچھے ہوتا ہے اور اسی کی مدد سے سارے کام ہو سکتے ہیں، دین کے کام ہو، دنیا کا کام ہو. حدیث میں جوتے کا تسمہ بھی ہوگا تو اسی سے ملے گا، اور منہ میں جانے والا نوالا ہوگی ہوگا تو وہی ڈال سکتا ہے. منہ چلانے کی بھی توفیق اسی کی ہے، اور نوالا حلق سے نیچے اتر جائے یہ بھی اسی کی قوت سے، اسی کی مدد سے ہو سکتا ہے. ورنہ سینے کی غذا کی نالی میں بھی کوئی پھوڑا ہو جائے، کینسر ہو جائے، تو ایک نوالا بھی نیچے نہیں اتر سکتا، وہ ہضم ہو جائے یہ بھی اسی کے بس میں ہے. اور وہ پانی بن کے اور گندی چیز بن کے جسم سے نکل جائے یہ بھی اسی کی قوت سے ہے. دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، بڑی اعلیٰ درجات ہوں شکر کے اور ذکر کے، بہت معمولی چیزیں ہوں، دنیا کے پریشانیاں ہوں، سب میں تعلق و نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو. مدد آدمی اسی سے مانگے، اسی کو اپنا سہارا سمجھے. اور پہلے حصے میں یہی باتیں کہی گئی ہیں. یہ فرمایا کہ میرے خلاف کچھ نہ کر، تو یہ دراصل اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو آدمی جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ ہو جائے، بلکہ یہ دعا کے آداب ہیں ان میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ گناہ کی دعا کرنا، برائی کی دعا کرنا، کسی کے خلاف دعا کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس پر دعا کرنا، کسی کے حقوق کو مارنا، اس پر دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے، تو یہ گناہ کے کاموں میں دعا جو ہے مدد کی خواہش نہیں ہے، بلکہ نیکی کے کاموں میں، دنیا کی بھلائیوں میں، دنیا کے مال و دولت کے لیے بھی ہے، رشتوں کے لیے بھی ہے. لیکن جو دعا کا پہلا حصہ ہے، اگر آپ اس کو پھر دوبارہ سنیں کہ فرماتے ہیں کہ رب آئینی ولا توئین علیہ، تو میری مدد فرما. اعانت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اعانت کے معنی مدد کرنے کے ہوتے ہیں. جو کام بھی کروں، جو کرنا چاہوں، جو حاصل کرنا چاہوں، اس سب میں تیری مدد درکار ہے. اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ تو میرے خلاف کوئی بات ایسی ہو جس مدد کے میرے کام کے خلاف پڑ جائے. اس میں یہ اشارہ نہیں ہے کسی اور آدمی کی میرے خلاف مدد نہ کر، پہلے کوئی ایسی چیز نہ کر جو میری اس امداد کے خلاف جائے. پھر فرمایا کہ رب ونصرنی ولا تنصر علیہ، نصرت کہتے ہیں ایسی مدد جو کامیابی پر جا کر منتج ہو جائے، جس سے کامیابی نصیب ہو. نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی ایسی مدد جس سے کہ کامیابی حصے میں آ جائے. تو پہلے میں اگر مجرد اعانت کی طلب کی گئی ہے کہ ہر کام میں تیری مدد میرے شامل حال ہو، روزی کمانے میں، بیماری سے صحتیابی کی کوشش میں، اور جو تجھ کو یاد کرنے اور تیرے شکر کرنے اور تیری بندگی کرنے کے کام ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے کام ہیں ان کی تفصیل تو اسی دعا کے اندر آگے آ رہی ہے، کن کن کاموں میں اس کی مدد درکار ہے. لیکن یہ اعانت کا دائرہ صرف دین کی انہی چیزوں تک محدود نہیں ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر و شکر ہے، بلکہ جیسا میں نے کہا کہ ہر مادی چیز اور زندگی کا ہر معاملہ وہ اسی کے ہاتھوں میں ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے باہر نہیں ہے. اس لیے مدد کی درخواست بھی اسی سے ہے اور کامیابی کی درخواست بھی اسی سے ہے. اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو اس کامیابی کے خلاف پڑ جائے. ولا توئین علیہ، اور میرے خلاف کوئی، یعنی ولا تنصر علیہ، اور میرے خلاف نصرت نہ ہو، میرے خلاف کامیابی نہ ہو. ومکر لی ولا تمکر علیہ، مکر کا لفظ اردو زبان میں تو برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فریب اور دھوکے کے معنوں میں. عربی زبان میں مکر کا لفظ تدبیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جو بھی تدبیر ہو وہ میرے حق میں ہو، اور کیونکہ تدبیر سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، واللہ خیر الماکرین. لوگ تو بہت ہی تدبیریں کرتے ہیں، مکر مکرو و مکر اللہ، بہت سے لوگ مکر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. اللہ کی تدبیر بہتر بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، اور غالب بھی ہوتی ہے. اللہ کی تدبیر کے خلاف تو کسی کی تدبیر غالب نہیں ہو سکتی. چاہے تیسرا ایک دو بھی تدبیر ہو معاملات کی، وہ میرے حق میں. ومکر لی ولا تمکر علیہ، اس کے بعد پھر ہدایت کے آسان ہونے کی دعا ہے. اور جس طرح میں نے اس کو مختلف احادیث کتابوں سے یاد کیا ہے، تو میں جس کی اسی طرح پڑھتا ہوں. وادنی ویسر الہدا لی، اور پھر مجھے سیدھے راستے پہ لگا دے. ہدایت کا لفظ بھی قرآن مجید نے صرف دینی ہدایت کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ہدایت کا لفظ بھی یہ ہے کہ ہر معاملے میں صحیح سمجھ بوجھ ہو اور صحیح بات معلوم ہو. اور ہر چیز جو ہے وہ اپنا صحیح کام کرے. جسم کے اعضا اگر صحیح کام کرتے ہیں, آنکھ دیکھتی ہے, کان سنتا ہے, ہاتھ کام پکڑتے ہیں, پاؤں چلتے ہیں, تو یہ بھی ہدایت کی ایک صورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کام کو, پاؤں کو وہ کام کرنے کا راستہ بتا دیا ہے اس سے کرنے کا ہے, اور آنکھ کو وہ کام کرنا سکھا دیا ہے اس سے کرنے کا ہے. اسی طریقے سے پرندے, جانور, یہ سب جو کام ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے ہدایت دی ہے. پھر ہدایت کا ایک درجہ یہ کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہو. اس لیے کہ آنکھ دیکھے اور دیکھنا نہ چھوڑے, یا دیکھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنے لگے. اگرچہ اس کا امکان بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن جس کام کے لیے اللہ نے کسی چیز کو بنایا وہی کام کرے, یہ بھی ہدایت کی ایک صورت ہے. یہاں پر فرمایا ہے کہ واہدنی, اور مجھے صحیح راستے پہ لگا دے. ہدایت کا لفظ راستہ دکھانے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور راستے پہ چلانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو مجھے راستہ دکھا دی بے, راستے پہ لگا بھی دے اور راستے پہ چلا, اور پھر اس پہ چلنا آسان بھی کر. جو بات مجھے سوجھے کہ یہی صحیح ہے, حق ہے, یہی ہے, سچائی یہی ہے, اللہ کو یہی پسند ہے, اس کو کرنا میرے لیے آسان کر دے. ویسر الہدالی, یا اس حدیث کے الفاظ میں یسر ہدایا, اور میرے لیے ہدایت کرے پکڑنا, ہدایت کو پانا, ہدایت کے راستے پہ چلنا, اس کو آسان کر دے. پھر فرمایا ونصرنی علی من بغا علیہ, اور اگر کوئی میرے خلاف, بغا کا لفظ جو ہے اس اردو میں استعمال ہوتا ہے بغاوت کا لفظ, بغاوت کے معنی حد سے گزر جانا اور سرکشی پہ اتر آنا اور زیادتی کرنا, اور طغیان اور بغاوت یہ سب زیادتی کے الفاظ ہیں. طغیانی آتی ہے تو سمندر, دریا کا پانی دونوں کناروں سے باہر نکل جاتا ہے, ہم کہتے ہیں طغیان ہے, طغیانی آ گئی. اسی طغیانی سے طاغوت کا لفظ بنا ہے, جو اللہ کی ہدایت کے دو کناروں سے, حدود سے باہر نکل جائے وہ طاغوت ہے. اس طرح بغاوت کا لفظ جو ہے وہ زیادتی کرنا اور سرکشی کرنے کے معنوں میں آتا ہے. تو جو میرے اوپر زیادتی کرے اس کے خلاف مجھے کامیابی عطا کرو. یہ بالکل خالص ذاتی دعائیں ہیں. ان کا رب جو ہے وہ دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی ہے, اور ہر معاملے میں ہے. اور دیکھیے کیسی محتاجی اور کیسی فقیری ہے, اور کیسی مانگ ہے جو اللہ کے رسول نے کیسے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں کتنی بڑی بڑی دعاؤں کی تعلیم دی. یہی تو جو میں نے کہا تھا کہ معجزہ ہے, مختصر الفاظ میں ان کو محدثین نے جامع الدعوات کے نام سے جمع بھی کیا ہے. وہ دعائیں جو اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی جامع ہیں, وہ تھوڑے تھوڑے الفاظ میں بہت ساری چیزیں جو ہم خود سوچ کے مانگنا چاہیں اس طرح نہیں مانگ سکتے, انہی چیزوں کو ان چھوٹے چھوٹے الفاظ میں جمع کر دیا گیا ہے. اعانت, نصرت اور کامیابی, اور تدبیر, اور صحیح راستہ سوجنا, اور صحیح راستے پہ چلنا, اور پھر کوئی دشمنی مخالفت تو اتر آئے اس کے خلاف بھی کامیابی عطا فرما. یہ پانچ باتیں پہلے حصے میں ہو گئیں. اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے, جس میں اس کی مدد بھی چاہیے, کامیابی بھی چاہیے, ہدایت بھی چاہیے, آسانی بھی چاہیے, اس میں خاص طور پہ ان چیزوں کا ذکر ہے. اس لیے اصل سرمایہ تو یہی ہے نا, دنیا کے مسائل حل ہو جائیں اور شفا ہو جائے اور مشکلات دور ہو جائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں, یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں. ان کو دین میں بے وقت نہیں کیا گیا ہے. ان کا خواہش رکھنا, ان کی آرزو کرنا, ان کو طلب کرنا, یہ بھی دین کے اندر مطلوب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, دنیا کے اندر بھی اچھائی بھلائی کی طلب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا سکھائی ہے, اس کی ترغیب دی ہے, اس کی تعلیم دی ہے. اس کو دنیا کو اس نے ایسی گندی بیکار جگہ نہیں قرار دیا ہے کہ آدمی اس سے کوئی تعلق نہ رکھے. لیکن اصل سرمایہ تو یہ ہے کہ آدمی اس دنیا سے اللہ کے لیے کیا حاصل کرتا ہے. اصل دولت تو وہی ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی, حشر میں بھی ساتھ ہوگی, اور پل صراط پہ بھی ساتھ ہوگی, جنت میں لے جائے گی. اصل دولت تو وہی ہوگی. یہاں کی دولت تو قبر سے پیچھے باہر ہی رہ جائے گی, کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. اور مرض بہرحال ایک دن تو آ کر پکڑے گئی, اور شفا ایک دن تو آئے گا جب کوئی شفا نہیں ہوگی. یہ چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں, فنا ہونے والی ہیں. اس لیے دعا کے دوسرے حصے میں ان چیزوں کی درخواست ہے کہ جیسا ہم کو اللہ کے ساتھ بننا چاہیے, اس کی بھوک ہونا چاہیے, پیاس ہونا چاہیے, تڑپ ہونا چاہیے, اضطراب ہونا چاہیے. یہ دل کی خواہش ہے, دل کی آرزو ہے, جو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں زبان سے ٹپک رہی ہے اور اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اس لیے بڑے مؤثر اور چھوٹے الفاظ ہیں. پھر میں وہی الفاظ استعمال کروں گا جو میں نے اپنی روایت سے یاد کیے ہیں. قلنی لک ذکارا، اے اللہ تو مجھے اپنا بہت یاد کرنے والا بنا دے. ذکر کے معنی یاد کرنا بھی ہیں اور ذکر کے معنی یاد رکھنا بھی ہیں. اور آپ دیکھیں تو یاد جو ہے، حافظہ جو ہے، یہی تو دراصل انسان کی پوری زندگی ہے. اگر حافظہ ختم ہو جائے تو ذرا ایک انسان کا تصور کیجیے، تو کوئی بات یاد نہیں رہی. جس کو کوئی بات یاد نہیں رہی وہ دنیا کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتا. یعنی آپ یوں غور فرمائیں کہ ہم اگر ایک کھانے کا نوالہ بھی اٹھا کر کھاتے ہیں تو اس لیے کھانے کے قابل ہوتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کام کرتا ہے. ہم نے دیکھ دیکھ کے یہ عمل سیکھ لیا ہے کہ پہلے نوالہ بناؤ، روٹی توڑو، اس کے بعد میں نوالہ بناؤ، اس کو اٹھاؤ اور منہ میں ڈال لو. یہ پورا عمل ہمارے حافظے کے اندر محفوظ ہے اور کروڑوں بار لاکھوں بار ہم اس کو کرتے رہتے ہیں. اگر حافظے سے یہ عمل محو ہو جائے، اس طرح بچہ نہیں جانتا کہ وہ کس طرح کھائے، اس طرح ہم بھی اس بچے کی طرح ہو جائیں گے اور ہم نہیں کھا سکیں گے. اسی لیے اصل چیز جو ہے وہ تو حافظہ، یا اگر ہم جدید زبان استعمال کریں تو وہ میموری ہے. کمپیوٹر کا نیا نیا لفظ استعمال ہوتا ہے، کمپیوٹر کی اصل چیز تو اس کی میموری ہے، اس کا حافظہ ہے. اس کے حافظے میں آپ جو چیز ڈال دیں وہ لاکھوں کام کر ڈالے گا، حافظہ سے وہ چیزیں اڑ جائیں کچھ نہیں کر سکتا. تو کھانا پینا، پہننا، اپنی حاجتیں پوری کرنا، حاجت روائی کرنا، کوئی کام بھی آدمی جو کرتا ہے حافظے کی مدد سے کرتا ہے. تو حافظہ ہی تو اصل زندگی ہے. اگر حافظے سے کوئی چیز محو ہو جائے تو اس حافظے میں سب سے بڑھ کر تو جو یاد ہونی چاہیے، اس میموری جو ہے، یہ جو کمپیوٹر ہمارے جسم کے اندر لگا ہوا ہے، اس میں جو پروگرام میموری سب سے زیادہ پروگرام جس کا ہونا چاہیے وہ تو اللہ کی یاد ہے. اللہم اجعلنی لک ذکارا، اے اللہ مجھے اپنا بہت بہت یاد کرنے والا بنا دے. اس لیے کہ یاد ہی اللہ کی جو ہے حافظے کے اندر، وہی پھر زندگی کو صحیح راستے پہ قائم رکھتی ہے. اور تو سب کام ہم کرتے رہتے ہیں دوسری چیزوں کو یاد کر کے، کپڑا کیسے پہنے، کھانا کیسے کھائیں، لیکن اگر اللہ کی یاد حافظے سے نکل جائے اس کے معنی ہے کہ ہم نے تو اپنے وجود کو فراموش کر دیا. جسم تو کرے رہے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا. آپ الفاظ سے غور کیجئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنی بھلائی سے، اپنی خیر سے، اپنے وجود کے مقصد سے یہ آدمی غافل ہو جائے. اس کے بعد فرمایا کہ لَكَ شَكَّارًا، اور اپنا بہت شکر کرنے والا بنا دے. اس لیے کہ شکر تو اللہ کا واجب ہے، ہر چیز جب اس کی دی ہوئی ہے تو ہر چیز پہ اس کا شکر ہے. اور شکر بھی آپ غور کریں تو ذکر کی ایک صورت ہے. جس چیز کو آدمی استعمال کرے، کپڑا پہنے تو شکر ادا کرے، اور کھانا کھائے تو شکر ادا کرے، اور سانس لے تو شکر ادا کرے، اور ہاتھ پاؤں چلنے تو شکر ادا کرے، صبح اٹھے تو کہے الحمدللہ الذی اسبانا، اللہ کا شکر کہ صبح ہو گئی، اور شام کرے تو کہے الحمدللہ الذی امسینا، اللہ کا شکر کہ میں نے شام کی. تو پھر اس کا معنی کہ اللہ کی یاد جو ہے وہ شکر کے ساتھ ہے. لیکن ایک یاد شکر کی ہے، ایک یاد خوف کی ہے. دونوں کے بغیر تو زندگی مکمل نہیں ہوتی. جس طرح پرندے کو اڑنے کے لیے دو بازو درکار ہوتے ہیں، دو پروں کے بغیر تو پرندہ نہیں اڑ سکتا. آپ ایک پر نوچ دیں گے تو وہ پرواز نہیں کر سکتا. اس طرح ایمان کی زندگی میں پرواز کے لیے دو بازوؤں کی ضرورت ہے، ایک شکر کی اور ایک خوف کی. اللہ کا شکر بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو. صرف ہمیں اللہ کا رہا بن، اور اپنا بہت ڈرنے والا بنا دے. نہیں، شکر جب ہو تو یہ خوف ہو کہ اللہ کی نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ آخرت میں سب چھن جائیں اور ہمیشہ کے لیے چھن جائیں. تو پھر یہ سوچ کے تو آدمی کانپ اٹھتا ہے. اور رہب جو ہے وہ ایسا ہی خوف ہے جو کہ آدمی کو لرزا دے، کپ کپا دے. لکا رہابن، لکا متواعن. اب متین کے معنی تو ہوتے ہیں کہنا ماننے والا، آدمی ڈیوٹی انجام دے دے. متوا کے معنی وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے، خواہش سے اللہ کی مرضی والا کام کرے. اب اگر آپ دیکھیں تو ایک بندے کی تصویر ہے کہ جو ہر وقت اس کو یاد جو ہے اپنے مالک کی ہے، ہر وقت شکر ہے تو اس کا ادا کر رہا ہے، خوف ہے تو اس کا دل کے اوپر تاری ہے، اور جہاں اشارہ پاتا ہے تو دوڑ دوڑ کے وہ کام کرتا ہے، اس سے وہ سمجھتا ہے کہ مالک خوش ہو جائے گا. کوئی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو اور کوئی ہنکائے گا جانور کی طرح تو وہ ہنک جائے گا اپنے راستے پر. کوئی اس کو تنبیہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنی مرضی سے لکا متوان ایسا بنا دے کہ اپنی مرضی سے وہ کام بھی کروں جو تو نے ڈیوٹی کے طور پر فرض نہیں کیے ہیں، لیکن جس کی تو پسند کرتا ہے. لکا متوان لکا مخبتن، اور مجھے اپنے آگے جھکا ہوا، یعنی دل جو ہے وہ تیرے آگے جھکا ہوا ہو. یہ دل کی کیفیت کا نام ہے اخبات. اور مخبت وہ ہے جس کا دل اللہ کے آگے پست ہو، اللہ کے آگے جو اس کے آگے اتنا بڑا نہ سمجھے، اس سے بے نیاز نہ سمجھے کہ اس کے بغیر بھی میں کچھ کر سکتا ہوں، زندگی چلا سکتا ہوں. اللہ کا مخبتن الہ کا اواہم منیبا، یہ سب کر کے جب گناہوں کا احساس ہو کہ نہ تو میں شکر کا حق ادا کر سکا، نہ خوف کا حق ادا کر سکا، نہ ذکر کا حق ادا کر سکا، نہ اطاعت کا حق ادا کر سکا، تو پھر میں ہائے ہائے کر کے تیری طرف دروازے پر چلا جاؤں. الہ کا اواہم منیبا، آہ آہ کروں کہ ہائے کیسا میں نے برتاؤ ہے، نہ ذکر ہوا، نہ شکر ہوا، نہ خوف ہوا، نہ اطاعت ہوئی، اور ہائے ہائے کر کے تیری طرف لوٹا ہوں. جب تیرے دروازے پہ آؤں تب تو میرے ساتھ کیا سلوک کر. اس کو پھر دعا کے تیسرے حصے میں جمع کیا گیا ہے. تقبل توبتی، جب میں گناہوں سے شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے، آنسو بہاتا ہوا، شکستہ دل، ہائے ہائے کرتا ہوا تیرے در پہ آؤں، تو میری توبہ کو قبول فرما لے. اس کے بعد فرمایا کہ وغسل حوبتی، گناہ تو بہت سارے ہوئے ہیں، ان کے داغ بھی دل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، کردار پہ پڑے ہیں، اخلاق پہ پڑے ہیں، سیاہی ہے، زنگ ہے، گندگیاں ہیں، ان سب کو دھو کے صاف کر دے. غسل کا لفظ ہے، ایک تو ظاہری غسل ہوتا ہے، اور ظاہری غسل کر کے ہم گندگی سے پاک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس لائق ہوتے ہیں کہ پاک کہے جائیں، لیکن یہ تو غسل وہ ہے کہ جو دل کا غسل ہے، جو گناہوں سے غسل ہے. وغسل حوبتی، میرے گناہوں کو دھو دے، صاف کر دے. واجب دعوتی، اور میں جب تجھے پکاروں، فریاد کروں، تیرے در پہ آؤں، ہاتھ پھیلاؤں، تو میری پکار کا جواب دے اور مجھے پکار کو سن لے، اور میں ہاتھ پھیلاؤں تو ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس نہ کر. واجب دعوتی و ثبت حجتی، اور جس حجت پہ، جس دلیل پر میں قائم ہوں، اور یہ حجت کا لفظ تو بے شمار معنی رکھتا ہے، جن کی میں ساری تشریح کر نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ اس پر ثبات عطا فرما، ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہوں. حجت ایمان میری حجت ہوگا، قرآن میری حجت ہوگا، اسلام میری حجت ہوگا، یہی تو میری دلیل ہوگی قیامت کے روز میری کامیابی کی. ان کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھ. ثبت حجتی وحد قلبی، پہلے تو ہدایت کی وسیع دعا تھی کہ ہر چیز میں صحیح راستے پہ لگا دے، بزنس میں بھی، خاندانی کام میں بھی، شادی بیاہ کے معاملات میں بھی، اور دین کے معاملے میں بھی مجھے صحیح راست سجا دے، اسی پر لگا دے اور اس کو آسان کر دے. اب دل کی دعا ہے، اس لیے کہ دل ہی تو زندگی کا مرکز ہے، اور دل ہی تو پورے جسم کا مرکز ہے. جس طرح جسم کے اندر ایک سیل ہوتا ہے، خلیہ ہوتا ہے، وہ اگر بگڑ جائے تو پورے جسم کے اندر فساد، کینسر پھیل جاتا ہے. اس طرح دل جو ہے وہی تو پورے زندگی کا وہ خلیہ ہے، وہ سیل ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اس لیے دعا تو اسی کی ہے، اسی سے تو یہ مرکز ہے، سرچشمہ ہے، جس سے ہر چیز پھوٹتی ہے. فرمایا وحد قلبی، اور میرے دل کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ لگا دے، صحیح راستے پہ رکھ. وسدد لسانی، اور عمل میں جو چیز خرابی پیدا کرتی ہے، دل سے جب بات نکلتی ہے زبان سے، تو زبان کے گناہ جو ہیں وہ آدمی کو سر کے بل جہنم میں گرا دے. اسی لیے کہا گیا کہ خاموش رہو، خاموشی اختیار کرو. قرآن نے خود کا وقت من سوتے کا، آواز کو پس رکھو. گدھوں کی آواز ہوتی ہے کہ آدمی چیختا چلاتا ہے، دنیا بھر سنتی ہے. آواز کو پس رکھو، بھلی بات کہو، ورنہ خاموش رہو. من کان یؤمن باللہ والآخرۃ فلیقل خیرن او لیصمت. حضور نے فرمایا کہ جو اللہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، وہ یا تو بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے. تو سدد لسانی کے معنی میری زبان کو سیدھا رکھ، راستی پر رکھ، کوئی بات سچائی کے، راستی کے، حق کے خلاف زبان سے نہ نکلے. وصل السخیمت صدری، اور میرے سینے کے اندر جو میل کچیل، تھوک کے لیے، گندگی کے لیے، اور اس سب چیزوں کے لیے سخیمہ کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ایک گندگیاں تو ظاہری ہوتی ہیں, کپڑے پر داغ پڑ گیا اس کو دھو دیا, کہیں اور چیز لگ گئی خراب ہو گئی اس کو صاف کر دیا, جسم پر کوئی گندگی لگ گئی صاف کر دیا. ایک گندگیاں جو نظر نہیں آتی وہ سینے کے اندر ہوتی ہیں. تو آخری دعا یہ کہ ان ساری گندگیوں کو نکال دے. وصل السقیمت صدری, میرے سینے کے جتنا میل کچیل گندگی ہے اس کو صاف کر دے. اب آپ ایک دفعہ مختصراً اگر اس دعا کو دوبارہ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضور کا واقعی یہ معجزہ ہے کہ آپ نے تھوڑے تھوڑے الفاظ میں, بڑے مؤثر الفاظ میں, دل میں اترنے والے الفاظ میں, سیدھے زبان سے نکلنے والے الفاظ میں, اسلوب میں, انداز میں, وہ باتیں ہم کو سکھا دی ہیں دعا کے ذریعے جن کو ہم کو حاصل کرنے کی پوری طلب, آرزو, پیاس, خواہش ہونا چاہیے. میرے رب میری مدد فرما اور میرے مقابلے میں کوئی مدد نہ کر, اور مجھے کامیابی عطا فرما اور میرے معاملے میں کوئی اور کسی اور کو کامیابی نہ عطا کر, اور میرے لیے تدبیر کر اور میرے مقابلے میں کسی اور تدبیر کو کامیاب نہ کر, اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت پہ چلنے کو میرے لیے آسان کر دے, اور جو میرے اوپر زیادتی کرے اس کے خلاف بھی میری مدد فرما. میرے رب مجھے بہت اپنا شکر کرنے والا بنا دے, لکا شکارن لکا زکارن, اور مجھے اپنا بہت یاد کرنے والا بنا دے, لکا رہابن اور مجھے اپنے سے بہت ڈرنے والا بنا دے, لکا متوان اور دوڑ دوڑ کے اپنی مرضی سے تیرے کام کرنے والا بنا دے, لکا مخبتن اور میرے دل کو اپنے سامنے جھکا لے, الیکا اواہم منیبا اور اپنی طرف ہائے ہائے کر کے لوٹنے والا بنا دے, تقبل توبتی میری توبہ قبول فرما, واغسل حوبتی میرے گناہوں کو دھو دے, عجیب دعوتی میری دعا کو پکار لے سن لے اس کا جواب دے, ثبت حجتی مجھے اپنی دلیل پر ثبات تو استقامت عطا فرما, وعد قلبی میرے دل کو سیدھے راستے پہ لگا دے, سدد لسانی میری زبان کو سیدھا اور راست کر دے, وسط السقیمت صدری قلبی اور میرے وسط السقیمت قلبی ایک اور روایت ہے صدری کے بھی الفاظ ہیں, اور میرے دل کا جو میل کچیل ہے اس سارے میل کچیل کو نکال دے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی دعا کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دعائیں مانگی ہیں اور جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے وہ دعا کے طور پہ بھی زبان, مضمون, انداز ہر لحاظ سے ایک معجزہ ہیں. یہ دعائیں ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو دین میں مطلوب ہیں, جن کو اللہ سے مانگنا چاہیے, کیسا ہم کو بننا چاہیے. اس کی تعلیم دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی سورہ الفاتحہ میں دی ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کی تعلیم دعا کے انداز میں دی ہے کہ آدمی کے دل کی پکار یہ بن جائے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے. وہ سیدھے راستے پہ چلنا مطلوب ہے, محبوب ہے, اور اس کے لیے کوشش ضروری ہے. گزشتہ جمعے کو انہی دعاؤں میں سے ایک دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, آج ایک دوسری دعا ہے, اور یہ بھی اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی جامع اور دین کی بڑی بنیادی محبوب مطلوب چیزوں پر مشتمل ہے. الحکیم بن خطیب نے اس کو روایت کیا ہے حضرت ام معبد الخزائیہ رضی اللہ عنہا سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعائیں آپ یوں مانگا کرتے تھے, اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. اے میرے اللہ, میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے, اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے اور جو کچھ بھی دلوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ اس میں چار چیزوں کی دعا مانگی گئی ہے، اور ان چیزوں کا تعلق دل اور نگاہ اور زبان سے ہے۔ دل اور نگاہ اور زبان، اگر آپ غور کریں تو یہ انسان کے سارے اعمال کی بنیاد اور جڑ ہیں۔ قلب و نگاہ اور دل اور آنکھ، اور اس کے بعد زبان۔ دل کس چیز کا نام ہے؟ قلب کا لفظ جو قرآن مجید میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور احادیث کے اندر بھی، یہ دراصل ہمارے شخصیت کے اندر وہ حصہ ہے کہ جہاں سارے جذبات اور سارے محرکات، پسند ناپسند، محبت نفرت، خواہش بغض، سب کا منبع، سرچشمہ، سب کا سورس یہی قلب ہے۔ اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دل میں اس کو کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جو نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ دل میں اس سے کچھ نقصان پہنچنے کا ڈر یا خوف ہوتا ہے، یا اس سے کسی فائدے کی امید ہوتی ہے۔ دل میں جس چیز کا لالچ ہوگا، جس چیز پر یقین ہوگا، وہ ہم کریں گے، اور جس کا خوف ہوگا، جس کا لالچ نہیں ہوگا، زبان سے خواہ ہزار کہیں وہ چیز عمل میں نہیں آئے گی۔ اس سے پہلی چیز تو دل ہے، اور پچھلی دعا میں بھی دل کے بارے میں دعا تھی، اور اکثر دعاؤں میں دل کی طرف توجہ دی جائے گی، اس لیے کہ دل ہی تو مرکز ہے۔ اگر کسی رسی کے اندر بہت ساری گرہ پڑ گئی ہوں، جس طرح زندگی میں پڑ جاتی ہیں، اعمال میں گرہ پڑ جاتی ہیں، اخلاق میں گرہ پڑ جاتی ہیں، تو ہمیشہ گرہ کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کہیں سرے سے پکڑتا ہے، جہاں سے ایک کے بعد ایک گٹھان گانٹ کھلتی جائے، اور آپ بیچ میں ہزار کوشش کریں تو رسی نہیں کھلتی۔ اسی طرح اخلاق کی، اعمال کی، زندگی کی جو رسی ہے، اس میں اگر آپ دل کا سرا پکڑ لیں اور وہاں سے اصلاح کا کام کریں، اس کو بہتر بنائیں، تو پھر ساری چیزوں کی اصلاح ہوتی جاتی۔ اور دل کے اندر اگر گٹھان گرہ پڑی رہے تو اور جگہ کھولنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ دل جو ہے وہی زندگی کا مرکز ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اس کے بعد نگاہ ہے، جس طرح دل جو ہے یہ صرف گوشت کے ایک لوتھڑے کے لیے نہیں استعمال ہو رہا، اگرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جو سدھر جائے تو سدھر جائے گا جسم، اور بگڑ جائے تو بگڑ جائے گا جسم، لیکن فی الواقع وہ گوشت پوست کا پمپ نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے رگوں کے اندر، بلکہ یہ تو وہ پمپ ہے جو جذبات اور محرکات اور خواہشات اور غصہ اور نفرت اور محبت، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر پمپ کرتا ہے، وہ اصل میں دل ہے، اسی کو دل کہا گیا ہے۔ اسی طرح نگاہ کے معنی اس آنکھ کے بھی ہیں کہ جو چہرے کے اوپر ہے، کہ اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایسی غلط جگہ جا کے نہیں پڑھنا چاہیے جہاں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ امانت میں خیانت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز استعمال کے لیے دی گئی ہے، یہ رکھنے کے لیے دی گئی ہے، اس کو غلط استعمال کیا جائے، یہی خیانت ہے۔ تو نگاہ اگر ایسی چیز پہ پڑے اور وہاں جم جائے اور اٹک جائے جو کہ جائز نہیں ہے، تو یہ نگاہ کی خیانت ہے۔ اور نگاہ کے معنی صرف اتنے ہی نہیں ہوتے کہ جسم کی آنکھ، بلکہ نگاہ تو یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو بھی اپنی مطلوب بنا لے، محبوب بنا لے، جو اس کو پسند آ جائے، جہاں نگاہ جم جائے اور جہاں سے ہٹنے کا نام لے لے، وہی چیز دراصل نگاہ کی مقصود اور مطلوب ہے. اور تیسری چیز زبان ہے. زبان جو ہے وہ تو سارے فتنوں کی جڑ ہے. گھر کی زندگی میں ہو، باہر کے محلے کی زندگی میں ہو، کاروبار میں ہو، سیاست میں ہو، قومی زندگی میں ہو، زبان کی گندگی اور زبان کی خرابی جو ہے وہ سارے فساد اور فتنے کی جڑ ہے. اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پوری کی پوری زندگی میں ان بنیادوں کو ہمارے سامنے لا کر رکھتی ہے، ان بنیادوں کی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ جن کی اصلاح ہو جائے تو باقی سارے اخلاق اور اعمال سدھر جائیں گے. فرمایا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے میرے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. نفاق کی بیماری کیا ہے؟ ہم لفظ تو بہت بولتے ہیں، منافقت ہے، نفاق ہے، یہ آدمی منافق ہے. منافقت کی پہچان یہ ہے کہ زبان میں اور عمل میں اور دل میں ان میں یکسانیت نہ ہو، دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو. اگر آدمی کفر کی بات دل میں صحیح سمجھے، زبان سے بھی اسی کو نکالے، عمل بھی اسی کے مطابق ہو، تو وہ اپنے کفر کے اندر سچا اور خالص ہے، منافق نہیں ہے. لیکن اگر آدمی باطل اور کفر کی بات زبان پہ رکھے اور دل میں کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو، اس کے معنی ہے کہ وہ اپنے کفر اور باطل کے لیے بھی منافق ہے. اسی طرح ایمان اور حق کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان اور حق کی بات دل میں ہو، وہی زبان پر ہو اور وہی عمل کے اندر ظاہر ہو. اسی لیے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ قلب میں تصدیق ہو، دل اس کو سچا سمجھتا ہو، زبان سے اقرار ہو، اقرار باللسان، اور عمل جو ہے وہ بھی اسی ایمان کے مطابق ہو. ان تین چیزوں میں جہاں کہیں بھی فرق پڑ جائے گا، عمل اگر اقرار کے مطابق نہیں ہے، اور عمل تو زبان سے زیادہ دل کا تابع ہوتا ہے، اس کے معنی دل کے اندر کہیں کوئی سوراخ ہے. نفاق کا لفظ جو ہے یہ سوراخ سے نکلا ہے. سرنگ کو، جو زمین میں ہم سرنگ کھودتے ہیں، اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں. اس لیے نفق کہتے ہیں کہ وہ زمین میں ایک سوراخ کر دیتی ہے. اس کو نفاق اس لیے کہتے ہیں کہ دل جو کہ اللہ تعالیٰ کو سالم صحیح حالت میں مطلوب ہے، اور فرمایا ہے کہ نجات تو اسی کے لیے ہے جو اپنے دل کو صحیح سالم لے کر اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر سالم صحیح سچا دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا، وہی اس کے عذاب سے بچے گا اور جنت میں جائے گا. اور دل کے اندر اگر سرنگ لگ جائے، سوراخ بن جائے، اور وہیں فساد پیدا ہو جائے، تو پھر عمل اور زبان دونوں کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے، اور اسی کو نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے. ایک نفاق تو یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کے جانتا ہو کہ دل میں کچھ اور مانتا ہوں، زبان سے کوئی اور بات کہتا ہوں، اور عمل نہ دل کے مطابق ہوتا ہے نہ زبان کے مطابق ہوتا ہے، جان بوجھ کے آدمی یہ کام کرتا ہوں، یہ تو کٹر منافق ہے. اور شاید ایسے لوگ تو برائے نام تھوڑی پائے جاتے ہیں. ایک نفاق یہ ہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اور نفس کی خواہشات کی وجہ سے اور دنیا کی محبتوں کی وجہ سے دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو، اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں. اور اگرچہ یہ صحیح معنوں میں تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ضعف ایمان ہے، اور اس کا علاج بھی مشکل نہیں ہے اگر آدمی اپنا علاج کرنا چاہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. کبھی شیطان کے بھلاوے ہوتے ہیں، کبھی شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، کبھی شیطان کے فریب ہوتے ہیں، کبھی شیطان کی ترغیبات ہوتی ہیں، کبھی دنیا کے حالات ہوتے ہیں، اور پھر آدمی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے، اور صاف جھوٹ بولتا ہے. اس لیے منافقت کی جو نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ بڑی واضح اور صاف بیانیاں ہیں کہ آدمی بولے تو جھوٹ بولے، اسی لیے ابھی سے دعا پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر انہی چیزوں کو لیا گیا ہے جو منافقت کی نشانی ہے. بولے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو توڑے اور جھگڑا کرے تو فوراً گالی دینے پر اور جھگڑے میں زیادتی پر اتر آئے. یہ کہا گیا ہے کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں اور اگر کسی کے اندر اس میں سے تینوں پائی جاتی ہیں تو پورا منافق ہے اور ایک پائی جاتی ہے تو اس حد تک منافق ہے جس حد تک کہ یہ پائی جاتی ہیں. اور مسلم صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو ان صلی و سام اگر وہ نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اور بڑا اعلان اقرار کرے اس کے بعد بھی جو آدمی بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور جھگڑا کرے جھگڑے کی نوبت آئے اذا خاصما فجر تو پھر وہ حد سے نکل جائے گالی دینے پہ اتر آئے حق ماننے لگے زیادتی پہ اتر آئے. یہ منافق کی نشانی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ دل میں تو کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو عمل کچھ اور ہو. اور آپ دیکھیں تو یہ بڑا عام مرض ہے کہ زبان سے الگ دعوے ہوتے ہیں عمل اس کے برخلاف. عام آدمی کے اندر بھی اور ان کے اندر بھی کہ جو اونچے اونچے مناصب پر سیاست کی اور مذہب کی اور تجارت کی مسندوں پر بیٹھ کر اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہیں سب کے ہاں یہی خرابی ہے کہ زبان کچھ اور کہتی ہے جھوٹ آ جاتا ہے اور عمل کچھ اور ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رنگی ہونی چاہیے. زبان سے اگر ایمان کا دعویٰ ہے دل کے اندر بھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے اور عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے. اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ آدمی سے غلطی ہو جائے گی گناہ ہوگا سب سے ہو سکتا ہے. انسان بنے اس لیے ہے کہ اس کی آزمائش ہو. جس کی آزمائش ہوگی وہ گناہ کے اندر پڑ سکتا ہے جھوٹ آدمی کے منہ سے نکل سکتا ہے وعدہ بھی وہ توڑ سکتا ہے جھگڑے میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد مومن اور منافق کا فرق یہ ہے کہ مومن کو جب غلطی پر کرے گا تو جس طرح جسم پر کوئی داغ پڑ جاتا ہے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اس کا دل بے چین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اور وہ اس پر استغفار کرتا ہے اپنی اصلاح کا وعدہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے. استغفار کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی پھر گناہ اس سے دوبارہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مطالبہ ہم سے نہیں کیا ہے جو ہمارے بس سے باہر ہو. ہم سب جانتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں. اس کو بھی اس نے کہا ہے معاف کر دوں گا لیکن دل سچے دل کے ساتھ نادم ہو کر پشیمان ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور میں آدمی آئے گڑ گڑائے آنسو بہائے اور کم سے کم ارادہ کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا تو یہ بھی اللہ کے نزدیک کافی ہے قبولیت کے لیے. لیکن جو آدمی اڑ جائے اور اصرار کرے اور نوٹس ہی نہ لے اور کوئی دوسرا کہے تو ناراض ہونے لگے اس کے معنی اس کو گناہ کا احساس نہیں ہے اور یہ پھر وہ گناہ ہے کہ جو اس کی تعریف میں آ جاتا ہے منافقت کی. تو اصل میں تو منافقت کی جگہ دل ہے. اسی لیے فرمایا طہر قلبی من النفاق میرے دل کو تو نفاق سے پاک کر دے. طہارت کا لفظ تو ہم بولتے ہیں بہت عام. وضو بھی ایک قسم کی طہارت ہے غسل بھی ایک قسم کی طہارت ہے اور طہارت اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہری گندگی سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں. وضو اور غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے ہی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ سکیں اور قرآن مجید کو چھو سکیں دوسرے فرائض ادا کر سکیں. ظاہری گندگی سے اگر ہم اپنے آپ کو پاک نہ کریں خواہ وہ چھوٹی گندگی ہو جس کو فقہ کی زبان میں چھوٹی گندگی کہتے ہیں جو وضو سے دور ہو جاتی ہے یا بڑی گندگی ہو جو غسل سے دور ہوتی ہے اس کے بغیر ہم اس لائق نہیں ہوتے. لیکن یہ گندگی جو ہے نفاق کی یہ ظاہر نہیں آتی نظر نہیں آتی. وضو کا پانی بھی جسم پہ سے گزر جائے گا آپ نہا بھی لیں گے لیکن یہ تو دل کی گندگی ہے. اور طہارت کے معنی پاک کرنا. طہر کا صیغہ جو ہے اس کے معنی کہ بار بار پاک کرنا اور اہتمام کے ساتھ پاک کرنا. عربی زبان میں اس وزن کے جتنے بھی فعل آتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ بار بار کسی کام کو کرنا وہ کرتے رہنا. یعنی کہ ایک دفعہ کر کے آدمی فارغ ہو جائے. مثلا عربی میں ہوتا ہے انزلہ انزلہ کے معنی اس نے اتارا اور نزلہ کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس کو بار بار اتارا اتارتا رہا قرآن مجید کو. قتلہ کے معنی ہوتے ہیں اسے مار دیا قتل کر دیا اور قتلہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مار کے اس کو کہتے ہیں قتلے قتلے کر دیا. اس لیے طہارہ کے معنی یہ نہیں کہ آدمی نے ایک دفعہ اپنے آپ کو پاک کر لیا اور ایک دفعہ پاکیزگی ہو گئی، بلکہ یہ کہ بار بار پاک کیا جب بھی گندگی ہو، تو نفاق کا عمل جو ہے اس سے پاکیزگی کے لیے معلوم مستقل کوشش کی ضرورت ہے اور مستقل طلب چاہیے اور مسلسل اس کے لیے دعا بھی چاہیے. مسلسل کوشش، مسلسل طلب، مسلسل دعا، طہر کے لفظ کے اندر یہ بات بھی پوچھیدہ. اللہ تعالیٰ کسی لمحے بھی ہماری نگرانی کو چھوڑے نہ، کسی لمحے بھی زندگی کے کسی مرحلے میں، کسی کام میں بھی اس کے ہاتھ سے ہمارا دل چھوٹ نہ جائے، وہ اس کو صاف اور پاک کرتا رہے کہ اس میں نفاق کی بیماری نہ بیٹھ جائے. نفاق کی بیماری بیٹھ جائے تو کوئی تقریر اور کوئی کلمہ اور کوئی چیز بھی آدمی کو سچی سے سچی بات بھی فائدہ نہیں دیتی. یہ عجیب بات ہے کہ آدمی بات تو منہ سے سچی نکال لاؤ اور پھر بھی کہا جائے کہ نہیں یہ منافق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی طرز بیان اختیار کیا. اذا جاءك المنافقون، منافق آتے ہیں کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ شہادت دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کلمہ پڑھنے کے عمل ہو گیا. اس کلمے میں ہم یہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہوتا ہے کلمہ. ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شہادت سے ہی آدمی مسلمان ہوتا ہے. منافق بھی یہ کہ نشہد انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. ان المنافقین لکاذبون، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. تو سچی بات منہ سے نکالنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بات پر گواہی دی کہ یہ جھوٹے ہیں. وہ منافق بھی کہا صاف صاف، اذا جاءك المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو شہادت دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی شہادت قبول نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں. اس لیے ان کا عمل تو کچھ اور ہی ہے، لیکن یہ تو وہ کٹے منافق تھے جو جان بوجھ کے اسلام کے دل میں اسلام بالکل نہیں تھا، نہ کمزوری یا ایمان کے شکار نہیں تھے یہ منافق، بلکہ یہ تو جس طرح ایک قتل آدمی سے خطان ہو جاتا ہے، قتل خطا کہتے ہیں، اور ایک قتل عمد ہوتا ہے، آدمی سوچ سمجھ کے کرتا ہے. یہاں پر تو ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو سوچ سمجھ کے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، دکھانے کو ایمان لے آئے تھے، در پردہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور مسلمانوں کو خراب و تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ زبان سے سچی بات کا نکلنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آدمی خود بھی سچا ہے. اس لیے کہ منافقین سچی بات منہ سے نکال لیتے ہیں، قرآن نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں، کھوکھلے لکڑی کی طرح ہیں، یہ اندر سے دیمک کھا جائے لکڑی کو ظاہر سے معلوم ہوتا ہے پوری لکڑی ویسی کھڑی ہے، وہ کوئی بوجھ نہیں سہار سکتی ایمان کا اور اخلاق کا اور عمل کا، بلکہ وہ جیسے ہی کوئی بچہ بھی اس کو اگر انگلی لگائے گا وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی. یہی حال اس منافقت کے بعد زندگی کا ہو جاتا ہے، اور یہی حال آپ اپنی قوم میں دیکھ سکتے ہیں. چھوٹا سا بھی دشمن ہو، کہیں سے بھی آئے، کہیں سے بھی شکاف پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس لیے قول اور فعل کا یہ تضاد، دل کے اندر کچھ اور ہو، عمل کسی اور طرح کا ہو، تو حضور نے سب سے پہلے تو اس سے پاکیزگی کی دعا فرمائی، اللہم طہر قلبی من النفاق، میرے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. پھر فرمایا وہ عملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے. ریا کا لفظ بھی جو استعمال ہوتا ہے وہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اور آپ غور کریں تو یہ بھی منافقت کی ایک صورت ہے. جو آدمی اس بات پہ ایمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور اصل اجر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ دینا اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ لینا اس کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، اگر صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے، قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، نیک کام اس لیے کرتا ہے کہ لوگ تعریف کریں کہ بڑا اچھا نیک کام کرتا ہے، تو جو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے دراصل اس کے دل میں تو وہ ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے انعام، اللہ کے علاوہ کسی کا اجر اسی کوئی وقت دل میں نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ غور کریں تو پہلے ہی جملہ جو تھا کہ دل کو نفاق سے پاک کرے، یہ بھی ایک لحاظ سے اسی کی توسیع ہے، اسی کی تشریح ہے، اسی کی توضیح ہے، مزید وضاحت ہے. اور اسی کا ایک حصہ نفاق کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ریا سے پاک کرے. دوسرے الفاظ میں دعا یہ کہ جو کام بھی میں کروں وہ صرف تیرے لیے کروں اور کسی اور کے لیے نہ کروں، اس سے کوئی غرض اور مقصد نہ ہو. کوئی اور غرض اور مقصد ہو تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح اور صاف فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ اعمال کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت تو قبول ہوگی اور لکھی جائے گی، اور جس نے ہجرت اس لیے کی کہ دنیا کا کوئی نفع حاصل کرے یا کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی ہجرت تو اسی حساب میں جائے گی، اللہ اور رسول کے حساب میں نہیں جائے گی. تو جو صدقہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دوسرے نیک عمل کرتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرے، کوئی اور نفع دنیا کا مل جائے، تو وہ اللہ کے حساب میں نہیں جائے گا. چنانچہ ایک بڑی ہی مؤثر اور درد انگیز حدیث ہے کہ قیامت کے روز تین آدمی لائے جائیں گے، ایک جو ہے وہ شہید ہوگا، ایک عالم قرآن ہوگا، ایک بڑا سخی داتا ہوگا. شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھ کو یہ نعمتیں نہیں، تو نے کیا حق ادا کیا؟ کہے گا میں تو تیری راہ میں لڑا اور لڑ کے میں نے اپنی جان قربان کر دی. فرمایا کہ نہیں، یہ تو اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر اور کتنا جان باز جوان مرد یہ ہے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد پھر ایک آدمی آئے گا جو عالم قرآن ہوگا، فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کی نعمت دی، اس کا علم دیا، تو نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا میں نے دن رات قرآن پڑھایا، اس کا درس دیا، اس کا علم عام کیا. فرمائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے کہا کہ لوگ کہیں کتنا قرآن جاننے والا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک مالدار آدمی آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھ کو اتنا مال دیا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا میں نے دن رات تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مدرسوں میں دیا، ادھر دیا. فرمایا نہیں، تو نے تو اس لیے دیا کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. تو یہ ریا کا ہے. اسی لیے آپ نے دوسری بات یہ کہ جو عمل بھی ہو اللہ کے لیے خالص، تھوڑا عمل بھی ہو لیکن وہ اللہ کے لیے خالص ہو. بہت عمل کر کے تو مخلوق سے امیدیں باندھنا، یہ ایمان کے منافی. تیسری بات آپ نے فرمائی، لسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافق کی تو ایک نشانی یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے. نفاق خود جھوٹا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ان المنافقین لکاذبون، منافق تو سب سے بڑھ کر جھوٹے ہیں کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل اس کی تردید کرتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، یہ جھوٹی ہے. تو اس کی تیسری بات یہ آئی کہ زبان جو ہے وہ جھوٹ سے پاک ہو جائے. اب جھوٹ سے اگر پاک ہو تو جھوٹ کے تو بہت سارے پہلو ہیں. سیدھا سیدھی بات کو غلط کہنا، یہ بھی جھوٹ ہے. اور سچی بات کو اس طرح کہنا کہ دل میں کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو، یہ بھی جھوٹ ہے. اور وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، یہ بھی وعدہ توڑنا بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے. اور جھوٹ کی بے شمار قسمیں ہیں کہ جو رائج ہیں. ایک واقعہ ہے کہ دو آدمی ایک جگہ مول تول کر رہے تھے، بھاؤ کر رہے تھے. ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم میں اس چیز کو اس سے کم پہ نہیں بیچوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس چیز کو اس سے زیادہ میں نہیں خریدوں گا. جس طرح عام ہوتا ہے بازاروں کے اندر، دونوں میں بحث ہونے کے بعد قیمت طے ہو گئی، معاملہ ہو گیا، اس نے بیچ بھی دیا، اس نے خرید بھی لیا. ایک صاحب نے کہا کہ دونوں کے اوپر کفارہ بھی ہے قسم کھا کر. دونوں نے کہا تھا کہ ہم اس سے کم میں نہیں بیچیں گے، اس سے کم میں نہیں خریدیں گے، اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا اس کے دام. اور دونوں نے اس نے زیادہ بھی دیے، اس نے قسم کھایا کہا تھا، جس نے قسم کھایا کہا تھا میں کم نہیں لوں گا، اس نے کم بھی لیے. یا ان میں سے ایک پر کفارہ بھی ہے اور جھوٹ کا گناہ بھی ہے، دونوں گناہ جو دونوں نے کما لیے. تو یہ تو بہت عام ہے. اور اس لیے تیسری بات یہ کہ زبان جھوٹ سے پاک رہے، جو بات منہ سے نکلے سچی ہو اور دل اور عمل کے مطابق ہو. فرمایا وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری نگاہ کو آنکھ کو بہکنے سے خیانت کرنے سے پاک کر دے. جیسا میں نے کہا نگاہ جمانے کے تو معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پسند کر لینا, اور نگاہ جمانے کے معنی ہوتے ہیں پھر اسی چیز کی طلب میں لگ جانا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نگاہ جم گئی, یعنی نگاہ جو ہے وہ اٹک گئی وہاں جا کر. جہاں دل لگ جائے اور نگاہ اٹک جائے وہیں آدمی جہاں جائز نہ ہو, خواہ وہ مال کے اندر اٹک جائے, مکان کے اندر اٹک جائے, دولت کے اندر نگاہ جم جائے, یا انسان کے اوپر جم جائے, جہاں بھی جو جائز نہ ہو نگاہ جم جائے دل اٹک جائے تو یہ خیانت. اس کا تعلق بھی دل سے ہے, اس لیے کہ دل پہ اٹکتا ہے, کبھی تو نگاہ کے راستے دل اٹک جاتا ہے اور کبھی دل چاہتا ہے تو نگاہ اس پر جم جاتی ہے. کوئی بھی چیز ہو, چہرہ ہو, مال ہو, مکان ہو, دولت ہو, خواہش ہو, شہرت ہو, تو اس لیے نگاہ, قلب و نگاہ کی پاکیزگی کا جب لفظ آتا ہے, اشعار میں بھی آتا ہے, ادب میں بھی آتا ہے, کتابوں میں بھی آتا ہے, اس کے معنی تو نگاہ کی مکمل پاکیزگی, امانت داری ہے. غیر کے مال پہ نگاہ نہ جائے, غیر کے حقوق پہ نگاہ نہ جائے, جو اپنا حق نہیں ہے وہاں پر جا کے نگاہ نہ ٹھہرے, وہ مطلوب نہ ہو اور اس پر آدمی نہ جمائے کہ یہ مجھے مل جانا چاہیے. تو خیانت کا لفظ بھی بڑا وسیع ہے اور نگاہ کا لفظ بھی بڑا وسیع ہے. اس چھوٹی سے دعا کے اندر چار بڑی اہم باتیں جمع کر دی گئی ہیں جو کہ دراصل زندگی کا خلاصہ ہیں, اور آپ دیکھیں واقعی یہ دعائیں معجزہ ہیں. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں, چھوٹے چھوٹے بول میں یہ آدمی کی زبان پہ چڑھ جائیں, آدمی صبح شام ان کو کہتا رہے, جس کو آدمی پکارتا رہے گا تو دل میں اس کی خواہش و طلب بھی ہوگی, اس کے لیے کوشش بھی ہوگی, اور وہ زبان پر آئے گی تو اس کے لیے آدمی اپنی محنت بھی کرے گا. پھر فرمایا فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور, جو کچھ بھی دل میں چھپا ہوا ہے, منافقت چھپی ہوئی ہے, جھوٹ چھپا ہوا ہے, ریا چھپی ہوئی ہے, تو اس کو جانتا ہے. یہ علاج ہے ان امراض کا. اگر یہی دو باتیں آدمی کو اوپر یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی دل میں ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, اور جہاں بھی نگاہ جا کے ٹھہرتی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, جو بھی مطلوب مقصود بنتا ہے اللہ کو معلوم ہے, طلب کس چیز کی ہے, اور نگاہ جو ہے وہ بہک کر کہاں جا کر ٹھہری, اور کس چیز کی خواہش دل کے اندر پیدا ہوئی. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, بے شک آپ خوب جانتے ہیں نگاہ کہاں بہکتی ہے, نگاہ کا ہر بہکنا آپ کے علم میں ہے, اور دل میں جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے. یہ چھوٹی سی دعا جو ہے, جیسا میں نے کہا کہ یہ دین کی بڑی بڑی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے, اور زندگی کے لیے پوری شاہراہ متعین کرتی ہے, اور اس کے اندر خلاصہ ہے جیسے ایک مسلمان کی زندگی ہونا چاہیے. اور یہاں پر تو دعا ان چیزوں کی ہے جس سے کہ پاکیزگی چاہیے. یہ وضو اور غسل والی پاکیزگی نہیں ہے, اس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے اور آدمی قرآن چھونے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ وہ پاکیزگی ہے جس سے کہ آدمی اللہ کی نظروں میں بھی صحیح ہو سکتا ہے اور اللہ کی جنت میں بھی داخل ہو سکتا ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. وعملی من الریا, اور میرے کاموں کو ریا سے پاک کر دے, جو کروں تیرے لیے کروں. ولسانی من الکذب, اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے, جو بات نکلے سچی ہو دل اور عمل کے مطابق ہو. وعینی من الخیانہ, اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے, کہ جہاں بھی نگاہ ٹھہرے اس کو وہاں ٹھہرنے کا حق ہو. فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور, بے شک آپ خوب جانتے ہیں نگاہوں کا بہکنا بھی اور جو کچھ بھی دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org